So Lord, this is
بخدا کہ
آپ سوالات دیتے ہیں مجھے مجھے اس وقت اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ نے کون سی آیت پڑھی کس پر گفتگو کی تو مجھے اس وقت یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں اتر کے جاتا ہوں تو میں آپ کے سوالات کا میں اس وقت جواب دے سکتا ہوں نہ کوئی اور بات اس وقت ہو سکتی ہے تو اگر کوئی میرا سننے والا محترم مزادار جو جناب سیدہ کا مہمان ہے یہ سمجھے کہ مولانا نے اس کی بہترانی یا احانت کی ہے تو میں اس سے پیشی معذرت چاہتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب ذرا اس آیت کو مزید میں بیان کروں اور اس کے بعد جو کل دعا صبح اور عدیہ کے جو نکات رہ گئے تو اس پر گفتگو کر لیں گے کہ میں نے اپنی جہت کو گامزن کر دیا ہے, رکھ دیا ہے خدا کی بارگاہ میں, خدا کی جانب, سمت میری خدا کی جانب ہے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب یہ کیا نقطہ کیا ہے کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانو, یہ عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ, اور یہ کیا نقطہ ہے کہ چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں امام جب گفتگو فرما رہے ہیں تو خدا کو ایک جسم فرض کر رہے ہیں, خدا کو ایک جسم فرض کر رہے ہیں. خدا جسم نہیں ہے, جسمانیات میں نہیں آتا, لیکن امام اس کی عقل کے مطابق اسے سمجھانے کے لیے اس انداز سے گفتگو کو پیش کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ روایات میں یہ آیا کہ دیکھو اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ, اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو, رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. تو یہ دو مصطفیٰ, یہ دو درجے ہیں فکر کے, دو درجے ہیں سوچ کے, اور یہ درجات مختلف خدا انسانی زندگی میں, طبیعی زندگی میں, فزیکل لائف میں, نیچرل لائف میں مسلسل خدا اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے. جو خدا نے فرمایا سنوری ہی آیات ہے نا, ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق وفی انفسہم, زمین اور آسمان کے افق میں انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے اور انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے ان کی جانوں میں. اولم یکفک ربک انہ علی کل شیء شہید, میرا حبیب کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو دیکھیے فزیکل اور نیچرل, قدرتی اور طبیعی دنیا میں خدا نے اسی چیز کی نشانیاں رکھی ہیں. ایک ننا منا پودا ہے, اگر اسے اتنی کھاد دے دی جائے اور اتنا پانی دے دیا جائے جو ایک تناور درخت کو جس کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ پودا جل جائے گا. تو دیکھیے اگر معرفت کے حوالے سے ایک ننی منی چھوٹے نچلے درجے کی فکر رکھنے والے انسان کو توحید کی وہ گتھیاں سلجھا کر سکھلا دی جائیں کہ جو برداشت نہ کرے تو وہ اس ننے منے پودے کی طرح ہے, شاید اس کی فکر, اس کے افکار, اس کی سوچ, اس کا عقیدہ جل جائے, ختم ہو جائے. تو ہر انسان کو اس کے درجہ شعور اور فکر کے حساب سے تعلیم دی جاتی ہے. ارشاد پروردگار ہے یا ایوہ الناس, ہندوؤں سے نہیں, مسلمانوں سے نہیں, عیسائیوں سے نہیں, یا ایوہ الناس, اے تمام لوگوں سنو, تم سے خدا مخاطب ہے. جس مذہب کے ہو, جس مسلک کے ہو, جس فقہ کی پیروی کرتے ہو, جس سوچ کے بھی حامل ہو, ایوہ الناس سنو, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب کے سب خدا کی جانب, اللہ کی جانب فقیر ہو, محتاج ہو, نیاز مند ہو, احتیاج رکھتے ہو, ضرورت تمہاری خدا کی جانب ہے. واللہ هو الغنی الحمید, صرف اور صرف اللہ ہی ہے کہ جو بے نیاز ہے اور حمید ہے, یعنی وہی ہستی ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور وہی ہستی ہے کہ جس کی حقیقی تعریف کی جانی چاہیے. اب اس آیت کو کے ذریعے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے ہم اور آپ بھی محتاج ہیں خدا کی بارگاہ میں, نجف اور قم میں بیٹھنے والا مرج تخلیق بھی محتاج ہے, حسین ابن روح بھی خدا کی بارگاہ میں محتاج ہے, حضرت ابو الفضل بھی محتاج ہے خدا کی بارگاہ میں, جناب عیسیٰ اور موسیٰ بھی محتاج ہیں, حضرت ختمی مرتبہ, پنجتن, بارہ امام, چودہ معصومین, 124,000 پیغمبر, تمام اولیاء, سب محتاج ہیں, تمام انسان محتاج ہیں. اچھا بھائی مولانا عجیب بات کی آپ نے, ہم بھی محتاج, آپ بھی محتاج, نجف اور قم میں بیٹھنے والے علماء بھی محتاج, سلمان اور ابوذر بھی محتاج, تو ہم سب محتاج ہو گئے. ہم میں اور نعوذ باللہ پنجتن میں فرق کیا رہا؟ جب ان میں بھی احتیاط کی صفت ہے ہم میں بھی احتیاط کی صفت ہے تو فرق کیا رہا؟ فرق سمجھنے کے لیے آئیے امیر المومنین کی بارگاہ میں، حضرت ختم مرتبت کی بارگاہ میں. مختصر سی حدیث، 24-25 کے قریب تشریحات ابھی تک لکھی جا چکی ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بڑی توجہ کیجیے گا، حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا، گویا کی بات نہیں ہے، لگتا ہے کی بات نہیں ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا مساوی ہے، از ایکول ٹو کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی معرفت نفس مساوی ہے معرفت رب کے، اس جیسی نہیں ہے مساوی ہے. یہ حدیث ہے. اب دیکھیے، آج میں بہت آرام سے پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤں گا، تو آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح سے چلیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو گفتگو کا ہے آج یہاں پہ ختم کر کے پھر کل انشاءاللہ بحول قوۃ الہی جو موضوعات کے دوسرے نکات اس طرف آئے گا. من عرف نفسہ، جو بھی اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بھائی جو بھی فرما رہے ہیں امیر المومنین رسول خدا، جو بھی فرما رہے ہیں، یعنی جو بھی میں امام حسن بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں، جناب زینب بھی شامل ہیں، ابو الفضل عباس بھی شامل ہیں، 12 امام 14 معصومین سب شامل ہیں اس میں، اور ہم اور آپ بھی شامل ہیں. اب مسئلہ یہ کہ انسان جب اپنے نفس کو دیکھے گا تو دیکھیے، جتنی معرفت نفس بڑھے گی اتنی معرفت رب بڑھے گی. ایک تو یہ حدیث، قرآن میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقراء ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سب کے سب فقیر ہو. تو سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم انسانی نفس کی، انسانی روح کی، انسانی درجہ وجود کی، جو انسان کا اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہے اس کی ایک درجہ بتا رہا ہے کہ دیکھو انسانوں، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اور صرف ہماری بارگاہ میں محتاج ہو. اب نفس کی یہ حقیقت ہے، اس کو انسان کو اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. مجھے نہیں پتا کہ بات کس حد تک واضح ہو رہی ہے. دیکھیے، من عرف نفسہ، جو اپنے، اب وہ حضرات کے جنہوں نے یہ حکم دیا ہے مجھے کہ میں ذرا بات کو واضح کروں، تو وہ حضرات میری درخواست سے بڑی توجہ اس میں، اور جنہوں نے نہیں کہا وہ بھی توجہ اس میں. باہر الگ تو آپ پھنس چکے ہیں یہاں کے فرشتہ پہ بیٹھ کے، تو توجہ سنیے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی ذات کو پہچان لے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ذات ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذات کی حقیقت یہ ہے انسانوں کہ تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو. اب سمجھ میں آیا کہ معرفت رب اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، نفس کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کا محور کیا ہے؟ نفس کی بنیاد کیا ہے؟ نفس کا ایکسس کیا ہے؟ نفس کا محور ہے احتیاج، فقر، ضرورت، نیاز مندی. یہی تو ہوا، انتم الفقراء، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو. اپنی اس محتاجی کو سمجھو، ہمیں سمجھ جاؤ گے. اب نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ انسان کے جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے، جو پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے، جو پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو گداگر سمجھے، جو پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو نیاز مند سمجھے، جو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفتخر سمجھے، جو اپنے وجود کو پروردگار کے وجود سے منسلک سمجھے، اس کی معرفت سب سے آگے ہوگی. عبودیت کے مرحلے پر سب سے آگے کون؟ حضرت ختم مرتبت. اب یہاں پر ایک گفتگو ہے، قرآن میں آپ جا کر دیکھ لیجئے گا کہ انبیاء کے بارے میں سورہ شعراء میں جب بات کی خدا نے، عبدنا کہا، عبادنا کہا، لیکن جناب ختم مرتبت کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سورہ اسراء 17 سورہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پروردگار جب رسول خدا کی بات کرتا ہے تو عبدنا نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا پروردگار ہمارا بندہ، رسول کے بارے میں آتا ہے کہتا عبدہ. اب آپ جا کر دیکھیے مفسرین کے بارے پاس، اب آپ جا کر دیکھیے جو صوفیہ نے، عرفا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبدہ اور عبدنا کا فرق کیا ہے. عبدہ. بھائی مولانا آپ پکڑ کے بیٹھ گئے ہو اور نہ کے اندر. بھائی قرآن ہے کیا خدا کی زبان کسی نے پکڑی ہوئی تھی؟ خدا چاہتا تو ختم مرتبہ کے بارے میں عبدنا ہمارا بندہ نہیں کہہ سکتا تھا. یعنی خدا اعلان یہ کرنا چاہتا ہے, اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں موحد, میں توحید کا منبع ہوں, میں واحد ہوں, لا شریک ہوں. جب میری جانب محمد مصطفیٰ کی توحید کو منسوخ کیا جائے گا تو وہاں پر بھی میں جمع کا صیغہ نہیں لاؤں گا, اپنی خالص ذات کی نسبت محمد مصطفیٰ کو نسبت دوں گا. اور واضح کر دوں بھائی, پروردگار کی ذات ہے, پروردگار کی ذات مرکز ہے اس کی صفات کا, اس کے افعال کا, اس کے اسماء حسنہ کا. یہ تو بات واضح ہے نا, پروردگار کی ذات مرکز ہے اسماء حسنہ کا. للہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ کے ہیں سارے نام, اچھے نام اللہ کو انہی کے ذریعے پکارو. یہ بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے نام ہے سارے. ذات خدا اشارہ ہو رہا ہے, کبھی الراس الرزاق کہا جا رہا ہے, کبھی العلیم کہا جا رہا ہے, کبھی القدیر کہا جا رہا ہے. یہ سارے نام اسی اللہ کے ہیں. ذات صفات بھی ہیں خدا کی, افعال بھی خدا کے ہیں. یعنی ذات پروردگار یہ بتانا چاہ رہی کہ دیکھو ہمارے اور ہمارے اور اس حبیب کے درمیان, اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, ہمارے اور ہمارے اس حبیب کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہوتا, واسطہ نہیں ہوتا. اگر جبرائیل بھی زمین پر آتا ہے, توجہ کیجیے گا اس بات پر, اگر جبرائیل بھی زمین پر آتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آتا ہے. یعنی جس طرح سے, بڑی توجہ کیجیے گا, زمین کی کشش گریویٹیشنل فورس اس بات کا باعث بنتی ہے کہ اجسام آسمان سے زمین کی طرف آ کر گرے. یہ اجسام میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, بڑی توجہ کیجیے گا. اگر اجسام کی ذاتی خصوصیت ہوتی ہر سیارے کی طرف آ کر گرنا, تو جس جسم کو آپ چاند پر لے جائیں وہ چاند پر اسی سرعت کے ساتھ کیوں نہیں گر جاتا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرکز میں طاقت ہونی چاہیے, مرکز میں قوت ہونی چاہیے, مرکز میں جذبہ ہونا چاہیے کسی چیز کو کھینچ کے لانے کا. بھائی اگر نفس پیغمبر نہ ہوتا, اگر روح محمد مصطفیٰ نہ ہوتی, تو جبرائیل زمین پر کبھی نہ آتا. بھائی بڑی توجہ کیجیے گا, یہ کوئی نہ سمجھے کہ جبرائیل میں کوئی فضیلت ہے. بھائی جبرائیل کی فضیلت ہے فضیلت, لیکن محمد مصطفیٰ کے سامنے نہیں ہے. مولانا روم بڑا اچھا مشورہ دے کے چلے گا یہاں پر. ایک دفعہ جناب جبرائیل آئے اور کہنے لگے, رسول خدا نے کہا, اب یہ مولانا روم نے کہا ہے, نہ حدیث ہے نہ آیت ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا واقعہ ملتا ہے اشعار میں, شعرا کے یہاں عرفا ہیں, مسئلہ کے صوفیا پر ہیں. کہا کہ بھائی جبرائیل اپنی آخری تجلی دکھاؤ آج مجھے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا, خدا کے دن سے جب تجلیات آئیں تو رسول خدا پر تجلیات الہی کو دیکھ کر ایک غش کی کیفیت طاری ہوئی, اور پھر اس کے بعد رسول خدا دوبارہ جب افاقہ ہوا تو مولانا روم یہاں پر ایک عجیب مصرع دے کے چلے گئے. اب وہ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا میں. فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل کی تجلی دیکھی محمد مصطفیٰ نے, ایک دفعہ محمد مصطفیٰ کو غش آ گیا, لیکن سن لو, اگر محمد مصطفیٰ اپنی تجلی دکھاتے جبرائیل کو, تجلی جبرائیل دیکھ کر محمد مصطفیٰ کو غش ضرور آیا, لیکن کچھ ہی لمحوں میں افاقہ ہو گیا. ارب شاید مصطفیٰ ان پر جلیل, اگر مصطفیٰ اپنی قوت اور طاقت کا اندازہ دکھا دے جبرائیل کو, تا ابد مدہوش مونت جبرائیل, تو تا ابد کے لیے جبرائیل مدہوش رہ جائیں گے. تو دیکھیے اب وہ جن میرے صاحبان نے مجھے حکم دیا تھا ان کا حکم سراؤں گا, پر انہی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں میں یہ. تو دیکھیے اگر وہ مزید چاہتے ہیں تو جس حوالے سے انہوں نے مجھ تک وہ اطلاع پہنچائی تھی اسی حوالے سے وہ بعد میں کہیں نشست رکھ سکتے ہیں میں حاضر ہوں آنے کے لیے. وہ لوگ یہاں موجود ہیں تو میری بات سمجھ رہے ہوں گے, جس حوالے سے جس ذریعے سے انہوں نے بات پہنچائی تھی میں حاضر ہوں کہ گفتگو ہو جائے مزید. مجلس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف سطح فکری کے لوگ ہیں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں. تو دیکھیے جو جتنا زیادہ اپنے وجود کے فخر کو, اپنی احتیاج کو, اپنی ضرورت کو, اپنی گداگری کو, اپنے, اب یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, اپنے بھکاری پن کو سمجھے گا, جتنا زیادہ عبودیت کو اس انداز سے سمجھے گا, اتنی زیادہ بڑی ولایت کا مالک ہوگا. تو دیکھیے مثال, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک انسان ہے ارب پتی ہے کھرب پتی ہے, نہ جانے اب یہ دنیا میں ہے تو آپ 80 بلین ڈالر ہے کسی کے پاس, کسی کا 52 بلین ڈالر ہے، 55 بلین ڈالر ہے، 80 بلین ڈالر والے تو کہا وہ چاہیں تو پاکستان کا قرضہ معاف کروا کے پاکستان کے بادشاہ بن جائے، اس کی تو یہ حیثیت ہے۔ لیکن بہرحال اور یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے کہ 80 ارب ڈالر کا مالک ہونے کے باوجود کتنی زیادہ دولت کا حصہ فلاحی اور رفاہی فنڈ میں دے دیا، تب وہ کافر ہے جہنم میں جائیں گے، ہم اور آپ مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھیے ان کے انفاق، خیر و برکت، خیرات کا کتنا زیادہ رواج ہے۔ اب یہ بات یہاں آ گئی تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے، یہ ہم اپنے گھرمان میں تھوڑا سا جا کے کوئی صاحب کہنے لگے، صاحب آپ کو اسلامی ممالک میں کون سا ملک سب سے زیادہ پسند ہے؟ اسلامی ممالک میں کون سا ملک سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہیں گے ڈنمارک۔ کیا حضور کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو عیسائی ملک ہے، مسلمان ملک کہاں سے آ گیا؟ کیا حضور 0% ہے وہاں پہ، صفر ہے کرپشن؟ مسلمان ملکوں میں دکھا دیجیے جہاں پہ 0 ہو کرپشن۔ تو امیر المومنین یہی تو فرما کے چلے گئے، اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو خدا کے لیے، خدا کے لیے خیال رکھنا قرآن کے بارے میں، لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، خبردار تمہارے غیر، تمہارے دشمن کہیں قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ کرپشن، اب آپ اخلاقی برائیوں کو چھوڑ دیجئے، جو ان کی ہیں وہ اسے برائی نہیں مانتے، جسے وہ برائی مانتے ہیں اسے واقعی برائی مانتے ہیں۔ ان کے معاشرے میں باعث عزت ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا زیادہ قانون کی پابندی کرے، اگر کہیں چھپ چھپا کے قانون کی خلاف ورزی کر لے تو اپنی عزت سمجھتا ہے کہ سامنے آ کر ذرائع ابلاغ کے معافی مانگے۔ بھائی آپ مسلمان ملکوں کا حال دیکھ لیجیے، تو یہ ایک لطیفہ کہیے آپ، ستم دریفی کہیے، یا سوتے ہوئے معاشرے کے منہ پر، جس میں خود شامل ہوں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، تماشا کہیے، یا اپنے گربان میں جھکوانے کا ایک بہانہ کہیے۔ تو دیکھیے جس شخص کے پاس اربوں کھربوں ڈالر ہے وہ کبھی اس چکر میں نہیں رہے گا، اس تگودوں میں نہیں رہے گا کہ بھائی 500 ڈالر اور کما لوں، 200 ڈالر اور کما لوں، بھائی کوئی 10-15 ہزار ڈالر کی تنخواہ مل جائے تو سکون سے زندگی گزر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے میں، اپنی ذات میں فقر کا احساس نہیں کر رہا۔ جو شخص دنیا کا پڑھا لکھا ترین شخص ہے، فرض کیجئے پڑھا لکھا ترین شخص ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھے گا، اس لیے اپنے جہل کو دور کرنے کی تگ و دو بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے وہ جاہل اور نادان شخص، ان پڑھ شخص، کہ جسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس کا جہل کتنا زیادہ ہے، وہ بھی اپنے جہل کو دور نہیں کرے گا۔ تو انسان جب بھی کسی چیز کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات میں فلاں چیز کی کمی کا احساس کرتا ہے، تب اس چیز کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ختمی مرتبہ نے اپنی ذات میں جس فقر کا، جس احتیاج کا، جس نیاز مندی کا احساس کیا، اسی کو دور کرنے کے لیے پروردگار کی جانب توجہ کی۔ اور یہ ختمی مرتبہ کی یہ آیت نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں، مزداق اینی وجہ توجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے وجود کی تمام جہتوں کو پروردگار کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ذات میں فقر کتنا شدید ہے، سوائے اس خدا وحدہ لا شریک کے کوئی میری احتیاج کو، میرے فقر کو، میری ضرورتوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر توحید اس مرحلے پر آئے گی تو پھر مرحلہ یہ ہوگا کہ لولا انت لم ادرمان، پروردگار اگر تو مجھے نہ بتاتا تو کیا ہے تو میں نہ سمجھ پاتا۔ دیکھا عرب تو کوان سا دلل دمی علیک، پروردگار صرف تو نے ہی اپنی ذات کی شناخت مجھے کروائی۔ کیوں کروائی؟ کیونکہ توحید کا نقطہ یہ ہے، سارا درخت، دشت، دریا، سمندر، گل و یاسمن، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اپنی ذات کو سمجھو، من عرف نفسا، درخت، پتے، پھول، پودے، بوٹے دیکھ کر مت خدا کو سمجھو، وہ ایک دوسرے درجے کی توحید ہے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو بچپنے سے، جو بچپنے سے ولادت کے وقت سے اپنے وجود کے فقر کو سمجھ کر اپنی ذات کی سمت کو، جہد کو خدا کی جانب رکھے گا، اس کی توحید یہ ہوگی کہ وہ یہ کہے گا، بیکا عرف تو کا، میں نے تیرے ذریعے ہی تجھے پہچانا۔ دیکھیے کس انداز سے، اب میں پچھلے برس یہ خطبہ پڑھ چکا، لیکن خطبہ ایک ہے مولائے کائنات کا، لیکن اس میں سے معانی مطالب یہ سارے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں امیر المومنین رسول خدا کے بارے میں کہ کنت اتبع اتباع الفصیل اثر امی، میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا تھا۔ وکانا یجاور فی کل سنۃ بحرا، ہر سال رسول خدا کچھ مدت کے لیے حرا میں، غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ لا یراہ احد غیری، اس وقت رسول سے میرے علاوہ کوئی نہیں مل پاتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا لقد قرن الله به اعظم ملك من ملائكته مذ كان فطيما. اللہ نے اپنے ایک عظیم ترین فرشتے کو فرشتوں میں سے, بڑی توجہ کیجیے گا, اپنے سب سے عظیم فرشتے کو جب سے رسول خدا چھٹپنے کے عالم میں تھے, ابھی نہایت ابتدائی عمر تھی, 2.5 سال کی عمر تھی, توجہ کیجیے گا, مزکان فطیمن, جب سے فطیم تھے 2.5 سال کی عمر ہوئی, اس وقت سے اللہ نے اپنے سب سے عظیم الشان فرشتے کو رسول کے ساتھ متصل کر دیا تھا, کرانا بے ہی متصل کر دیا تھا. اور وہ فرشتہ کیا کرتا تھا, وہ یہ کرتا تھا, فرشتہ جس کو بے ہی سبل اخلاق العالم, وہ فرشتہ یہ کرتا تھا کہ رسول خدا کو حقائق اخلاق کی, کردار کی خوبصورتیوں کے حقائق سکھاتا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا, اچھا دیکھیے, جب براہ راست خدا سے درس لے رہے ہیں رسول خدا, تو اب رسول خدا کی توحید یہ نہیں ہو سکتی کہ درخت کو دیکھیں, جنگل کو دیکھیں, بہتے ہوئے سمندر کو دیکھیں, کھاٹے مارتے ہوئے دریا کو دیکھیں, پھول اور پتے کو دیکھ کر خدا تک جائیں. امین مومنین فرما رہے ہیں کہ اب وہ زکان فطیمن, اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا جو رسول کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, خدا سے پیغامات کو وصول کر کے رسول کو سکھلاتا تھا. تو دیکھیے یہ توحید رسول کی کہ جو براہ راست اللہ سے لی گئی ہے. بیک عرفتوں کا من عرف نفسا فقد عرف ربا, جتنی زیادہ تم احتیاج کو سمجھو گے, جتنے فقر کو سمجھو گے اپنے وجود کے, اسی انداز سے تمہاری توحید مضبوط ہوگی. اب ایک سوال کر سکتا ہے کوئی میرا سننے والا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ فرشتہ جو رسول کے ساتھ آیا تھا مسکانا فطیمن, یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتا؟ بھائی ہمارے ساتھ آ جاتا تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے. تو بھائی دیکھیے, بڑی توجہ کیجیے گا, اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, آپ کی فہم پر, آپ کے شعور پر چھوڑتے ہوئے اس بات کو کہ میں نے جو ابھی مثال دی, زمین کی کشش ثقل باعث بنتی ہے چیزوں کو اپنی طرف گرانے کا. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا آمنہ کے گھر میں, اس کی روح بچپنے سے اس قابل ہے کہ پروردگار اپنا مخصوص فرشتہ اس کے پاس بھیجے, وہ اسے جا کر سکھائے. اچھا دلیل کیا ہے؟ چلیے وہ زیارت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. امین مومنین سے جملے نقل ہیں, ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں, 7 کے 7 دن آئمہ سے معصومین سے منسوب ہے, مختصر سی زیارت ہے, اور اس میں پڑھیے عجیب جملہ کہا ہے امین مومنین نے, لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد. یا رسول اللہ, آپ کی موت سے ہمارے ساتھ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی کی موت سے منقطع نہیں ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا وحی کا سلسلہ. دیکھیے دو باتیں ہیں, ملا مت دیجیے گا, روایات میں ملتا ہے کہ ملائکہ جناب سیدہ کی خدمت میں آتے تھے, لیکن وحی لے کر جبرائیل کا آنا اور ہے, در سیدہ پہ آ کے خدمت کرنا اور ہے. میں وحی کی بات کر رہا ہوں, در سیدہ پہ آنے کی بات نہیں کر رہا. وحی ایک پیغام ہے پروردگار کی جانب سے. تو فرمایا کہ لقد انقطع بموت کما لم ينقطع بموت احد. یا رسول اللہ, آپ کی موت سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی کی موت سے منقطع نہ ہوا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ روح رسول خدا سب سے زیادہ اپنے اندر اس چیز کو احساس کرتی ہے کہ میرے اندر سب سے زیادہ فقر ہے, احتیاج ہے, ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ اپنے نفس کی معرفت رسول خدا رکھتے ہیں. جب رسول خدا اپنے نفس کی معرفت سب سے زیادہ رکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتے ہیں. اپنے نفس کے ذریعے خدا فرما رہا ہے, معصوم فرما رہا ہے, مولا کائنات فرما رہا ہے, اپنے نفس کے ذریعے خود تمہاری ذات میں خدا کا ثبوت موجود ہے. اب نوجوان یہ سوال کرتے ہیں, مولانا اس کی مثال دیجیے. دیکھیے اگر میں اپنے بدن پہ, آپ اپنے بدن پہ ہاتھ لگائیے اور یہ پوچھیے میرا نفس, میری روح کہاں ہے, کوئی سب کچھ روح کی بدولت ہے, میری روح کہاں ہے, کہ کیا یہ ہاتھ میں ہے؟ ہاتھ میں بھی ہے. بدن میں جہاں جہاں آپ ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ آپ کو اپنی روح کا, اپنے نفس کا احساس ہوگا. جبھی تو آپ احساس کرتے ہیں, ہے نا بھائی, توجہ ہے آپ کی, جبھی آپ احساس کرتے ہیں, یہ روح, یہ نفس پورے بدن میں موجود ہے. آپ اسے لوکیٹ نہیں کر سکتے, پن پوائنٹ پر اشارہ کر کے نہیں بتا سکتے یہ نفس کہاں پر ہے, دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن ہے. بھائی جو خدا نے کہا نا, سنوری ہی مایات ہے نا, فی الآفاق و فی انفسہم, ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے, ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تمہاری جانوں میں. بھائی تمہارا نفس ہے, بالکل ہے, نظر آتا ہے, نظر نہیں آتا, ہے کہاں, پورے بدن میں پھیلا. بس اسی کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خدا پورے عالم ہستی میں پھیلا ہوا ہے, اسی کی بدولت کے وجود ہے. جہاں ہاتھ رکھو گے وہاں خدا ہے, نظر نہیں آتا, اثرات دکھاتا ہے. اب دیکھیے دعائے مشغول کے حوالے سے جو کل بات ہوئی تھی, سبحان من لا يعلم كيف هو واين هو الا هو, پاک وہ ذات سبحان اس ذات کے کہ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسی ہے, بجز یہ کہ خود وہی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ کیسا ہے, وہ کیا ہے. اچھا اب آٹھویں امام, اب کل جو میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے, اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا ناقص, اسے مکمل کرنے دیجئے. یہاں یقین حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی. امام نے فرمایا کہ تم زمین میں گئے ہو بس سلسلہ جوڑنے کے لیے, تم زمینوں میں گئے ہو, آسمانوں میں گئے ہو, زمین کی تہوں میں گئے ہو, آسمان کی تہوں میں گئے ہو. کہنا نہیں, کہا کہ آجا بھائی, عجیب بات ہے, واہ بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے تمہارے, لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب, نہ مشرق میں گئے ہو نہ مغرب میں گئے ہو, ولم تجد هناك, اور نہ وہاں سے گزرے ہو, اور تمہیں پتا بھی نہیں کہ ان میں کیا ہے, اور اس کے باوجود بھی انکار کر رہے ہو. وانت جاهد وانت جاهد بما لا تعرف وهل يجهد العاقل ما لا يعرف. بڑی توجہ کیجیے گا, استدلال امام کا آپ کو پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو, یہ جملہ ہر انسان کو پسند آئے گا, چاہے جس مسلک و مشرق و مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے یہ جملہ پسند آئے گا. هل يجهد العاقل ما لا يعرف, کیا عاقل شخص اس کا انکار کرتا ہے جسے وہ جانتا ہی نہ ہو. بھائی تم جب زمین کی تہوں میں نہیں گئے, تم آسمان پہ نہیں گئے, تم مشرق میں نہیں گئے, تم مغرب میں نہیں گئے, بھائی تم مصر سے, دمشق سے, اردن سے, شام سے, فلسطین سے اٹھ کے میرے پاس آئے ہو, بس تم نے یہی راستہ دیکھا, تو هل يجهد العاقل ما لا يعرف, عاقل شخص اس سے انکار کرتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو. ایک دفعہ سر جھکایا اور عجیب جملہ کہا, ما کلمنی بهذا احد غیرک, مجھ سے آج تک کسی نے اس انداز میں گفتگو نہیں کی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دنیا کو آج, وہ جو میں نے ڈاکٹر عبد الکلام آزاد کی بات آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ دیکھیے کلام فلسفہ سمجھنے, عقائد سمجھنے کے لیے, خدا اور توحید اور رسالت کو سمجھنے کے لیے, اگر امامین حمامین, امام باقر اور امام جعفر صادق کے اقوال مناظرات کو پڑھ لیا جائے تو کافی ہے. اس کا مطلب ہے دنیا تشنا ہے, دنیا پیاسی ہے کہ بتایا جائے اسے کہ اہل بیت کے یہاں کس طرح کے علوم ہیں. کہا کہ کیا عاقل اس کا انکار کرتا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو, یہ جملہ. اب آئیے ذرا آٹھویں امام, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کل جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, یہ حدیث آٹھویں امام کی تشریح کرے گی. اچھا اب آٹھویں امام کا نام آیا ہے تو دو چار جملے مجھے کہنے دیجئے. دیکھیے جس طرح سے پروردگار کے ناموں کی خصوصیت ہے, پروردگار منتقم بھی, انتقام دیتا ہے, پروردگار معاف بھی کرتا ہے, غفور بھی ہے, پروردگار ستار بھی ہے, پردے ڈالتا ہے گناہوں پر, پروردگار مذل بھی ہے, گناہوں کے پردے اٹھا کے ذلیل بھی کر دیتا ہے. جس طرح سے خدا کے نام ہے اس طرح سے خدا کے بندے بھی خدا کی مختلف خصوصیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. خدا کے مختلف بندے خدا کی مختلف خصوصیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت جو ہے, وہ ہے امام رؤوف, اور پاکستان سے سرحد ملی ہوئی ہے خراسان کی. کہ دیکھیے جو حضرات جاتے ہیں, میں یہ پھر کہوں گا, مسلک کی قید نہیں ہے, مشرق کی قید نہیں ہے, مذہب کی قید نہیں ہے. ہندو بھی اگر جا سکتے ہیں جائیں, بھائی عیسائی بھی جا سکتے ہیں جائیں, اگر نہیں جا سکتے یہیں سے دعا مانگے. امام رؤوف ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی, آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. امام رؤوف ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سنی ہے آپ, شیعہ ہیں بھائی, فرزند رسول ہے, سنی ہو چاہے شیعہ, رسول کا کلمہ سب پڑھتے ہیں, رسول کے بچوں کا, رسول کے خاندان کا سب احترام کرتے ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو اثنا عشری, چاہے وہ اسماعیلی شیعہ ہو, چاہے وہ بوری حضرات ہو, سب کے سب احترام کرتے ہیں رسول کا اور ان کی نسل کا. جائیے دیکھیے امام رضا کی بارگاہ میں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کن کن چیزوں سے یہ نیک اور رحم دل امام نوازتا ہے. تو دیکھیے عجیب, یہ کیونکہ گفتگو آ گئی تھی تو میں نے کہا لقب بتا دو, امام رؤوف, مہربان اور رحم دل امام, مہربان اور رحم دل امام. تو ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ حرم کے سامنے ایک اونٹنی آئی ہے, اور اپنا ماتھا زمین سے رگڑائیے. اس کے پیچھے لوگ دوڑتے گئے. پرانے زمانے کی بات ہے یا ابھی کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے, خدام نے کہا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہ یہ اونٹنی ہے, ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ بھائی یہاں کیوں بھاگ کے آئیے, حرم کے دروازے پہ کیوں آئیے؟ کہا کہ بھائی یہ پتہ نہیں, ہمیں جانتے نہیں. بہرحال اس کے بعد بعض واقعات میں ملتا ہے کہ امام آٹھویں امام کسی ہستی کے خواب میں آئے, کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے, اس کے کچھ بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, یہ مذبح خانے والے اسے ذبح کرنا چاہتے تھے, یہ ہمارے حرم تک آئیے پناہ لینے کے لیے, اسے ذبح نہ کیا جائے. دیکھیے امام رعوف یہ ہے کہ جو جانوروں پر رحم کر رہا ہے, تو جو جانوروں پر ہستی رحم کرے گی اس کی بارگاہ میں مذہب اور مسلک کی کوئی قید نہیں ہے. وہ ہستی امام رضا سنی اور شیعہ نہیں دیکھتے, ہندو اور عیسائی نہیں دیکھتے, وہ آپ کا دل دیکھتے ہیں. اگر سنی بھی دعا مانگے گا, اگر شیعہ دعا مانگے گا, اگر بوہری دعا مانگے گا, اگر شیعہ اسماعیلی دعا مانگیں گے, ہندو سکھ عیسائی دعا مانگیں گے, انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہوگی. شرط صرف یہی ہے, شرط یہی ہے کہ جو چیزیں ان کے مذہب میں ممنوع ہیں اپنے مذہب کے محرمات سے بچے. بھائی پابندی کیجیے اپنے مذہب کے احکامات کی, پابندی کیجیے اپنے مذہب کے قوانین کی, تاکہ آپ عبودیت کے مرحلے پر تو آئیے. جب عبودیت کے مرحلے پر آئیں گے تو اب جو صالح ہیں امام علی ابن موسی رضا احتیاجات کو پورا کریں گے. آٹھویں امام گفتگو کہیں سے کہیں نکل گئی. آیا شخص کل کی جو حدیث تھی ہوبہو وہی حدیث ہے, لیکن اس میں نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں. امام سے گفتگو کی کہ مولا یہ بتائیے, ہم تو نہیں مانتے نہ نماز کو, نہ روزے کو, نہ زکات کو, نہ حج کو, نہ خدا کو, نہ رسالت کو, تو یہ بتائیے کہ ثابت کیجئے. کل جو جملہ نہیں تھا کل والی حدیث میں, وہ جملہ آٹھویں امام کی اس حدیث میں موجود ہے. امام نے کہا کہ دیکھو انکان القول قولکم انکان الامر کما تقولون, اگر بات یہ ہو جو تم کہہ رہے ہو جو کہ صحیح نہیں ہے, فنہنو وانتم شر عن سوا, یہ ہے وہ اپنی نقطہ جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو دہرایا سلسلے کے ساتھ جوڑا. امام نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری بات صحیح ہو کہ نہ خدا ہے, نہ قبر ہے, نہ قیامت ہے, اگر تمہاری بات صحیح ہو تو نہنو وانتم شر عن سوا, ہم اور تم مساوی ہو گئے. اب یہ بچوں کی اصطلاح میں بات کروں, بھائی ڈیل اگر ایسی ہے کہ جس میں ہم اور آپ برابر, تو نہ ہمیں فائدہ ہوا نقصان ہوا, نہ آپ کو نقصان ہوا, نہ ہمیں فائدہ ہوا نہ آپ کو فائدہ ہوا, ہم برابر ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر بات اشب جو تو کہہ رہا ہے کہ خدا ہے, نہ پیغمبر ہے, نہ قبر ہے, نہ قیامت ہے, اگر تم جو کہہ رہے ہو یہ بات صحیح ہے تو ہم اور تم برابر ہو گئے. ہم نے کچھ لغو کام انجام دیے, نعوذ باللہ, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, زکات دی ہے, حج کیا ہے, صدقہ اور خیرات انجام دیا ہے, یہ کچھ لغو کام کیے, لیکن مرنے کے بعد ہم اور تم برابر ہیں. لیکن ان کان الامر کما نقول و ہوا کما نقول, اگر بات وہ جو ہم کہتے ہیں اور جو کہ بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں, ما یضرنا, دیکھو پھر تم نجونا و ہلکتم, تم ہلاک ہو جاؤ گے, ہم نجات پا جائیں گے. کل کی حدیث کا اس حدیث سے فرق کیا ہے؟ کل کی حدیث میں یہ عقلی نقطہ نہیں تھا, فنحن وانتم شران سوا عبارات میں نہیں تھا. یہاں پہ مولا عبارت کے اندر نص صریح کے ساتھ اس جملے کو لائے ہیں, اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا. فنحن وانتم شران سوا, ہم اور تم مساوی ہو گئے. تو اے شخص دیکھو, ایک صورت میں ہم اور تم مساوی اور ایک صورت میں ہم جیت گئے تم ہار گئے. تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا اس وقت تمہارا انکار قابل فائدہ ہوگا, انکار خدا اس وقت مفید ہوگا جب تم اس انداز سے دلیل لاؤ, اکویشن وہ لاؤ کہ جس میں ہم ہلاک ہو جائیں تم نجات پاؤ. بات ایسی کیجیے نا, آپ اپنی دلیل ثابت کرنے آئے تھے اپنی بات, آپ ایک صورت میں ہم اور آپ برابر اور دوسری صورت میں ہم جیت گئے آپ ہار گئے, تو آپ کی جیت کہاں ہوئی؟ مباحثے میں, مناظرے میں جیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات ثابت ہو جائے. تو بات آپ کی ثابت نہیں ہو سکی, نہ جاؤ نہ ہلک تم, اگر تمہاری بات صحیح ہو شکران سوا. ایک اصلی گفتگو, اصلی دلیل. ایک سوال دیجیے محمد عالم اللہ. دعائے سبا کا جو جملہ تھا کل وہ, اور یقیناً مصائب آج ذرا قدر طویل ہوں گے, کیونکہ بہرحال شہزادوں کی جب بنی ہاشم کی شہادت ہے اس کے واقعات بھی طولانی ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ گفتگو جہاں تک جا سکی چلی جائے گی, اور اس کے بعد مسائل کے لیے یقیناً وقت نکالنا ہے. تو دیکھیے دعا صبح کا جو جملہ, بلکہ کچھ جملے جو میں نے عرض کیے تھے کل, وہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ اس کی تشریح پیش کی جائے, اور جو دعا مشروع کے حوالے سے دو یا تین نکتے تھے کہ سبحان وہ ذات کہ جو نہیں جانتا وہ کیسی ہے, کہاں ہے, کس حال میں ہے سوائے اس کے, اور اسی حدیث میں آٹھویں امام نے یہ فرمایا, امام سے اس نے پوچھا اخبرنی اینا کان و کیف کان, جبنا رسول اللہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار کہاں ہے اور کیسا ہے, کہاں ہے اور کیسا ہے. امام نے کہا کہ اخبرنی متا لم یکن, مجھے تو یہ بتا کہ خدا کب نہیں تھا کہ میں تجھے بتاؤں کب سے تھا. بڑی توجہ کیجیے گا اس حدیث پر, اگر اس حدیث کو ایک ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ لگے گا کہ امام نے اسے ایک بہانے سے, نعوذ باللہ, ایک عام آدمی پڑھے گا کہے گا ایک جواب دے دیا ایسے ہی سرگرم کرنے کے لیے اسے, اور ایک بہانہ یا ایک پردہ ڈالنے کے لیے کہ بھئی ایسی چیزیں جو پوچھی نہیں جا سکتی, تو امام نے ایک ایسا ہی جواب دے دیا اسے غیر علمی, نعوذ باللہ, یہ لگے گا. لیکن جب اس جواب کی تشریح کی جائے گی تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بڑا فلسفی, عمیق, دقیق, گہرا, پر معنی اور پر مغز جواب ہے. اخبرنی متی لم یکن, تو مجھے یہ بتا کہ خدا کب نہ تھا تاکہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ کب سے تھا. بھائی آپ نے تو اس کے اوپر دوبارہ اس سوال کو لوٹا دیا. دیکھیے پروردگار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, ابھی جو میں دلیل پیش کر رہا ہوں یہ خود ایک اور دلیل کی متقاضی ہے, لیکن اسے آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے اصل موضوع پوسٹولیٹ کے طور پہ, اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے وجود. دیکھیے ہم اور آپ موجود ہیں, زمین اور آسمان موجود ہیں, چاند ستارے موجود ہیں, جس جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ کے ذریعے وہ بھی موجود ہے, اور جس جس چیز کو آپ اپنی آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے وہ بھی موجود ہے, ہے نا بات. یہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ ان سے ایک امرت ہے, ایک الیگزر ہے, ایک سیر ہے وجود کے نام کی, وہ آ کر جب کسی چیز سے چھوتی ہے اپنے آپ کو تو وہ چیز موجود ہوتی ہے. موجود آپ کسے کہتے ہیں؟ موجود اسے کہا جاتا ہے کہ جو وجود کی خاصیت رکھے, یعنی جو چیز بھی موجود ہوئی ہے اس نے اپنے وجود کو کہیں سے لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ وہ چیز نہ تھی. اب یہاں پر بچے جو ہیں سائنس پڑھنے والے وہ مجھے گھور کے بعد دیکھ رہے ہیں, سب کے چہرے میری طرف ہیں, آپ میں سے کسی کا چہرہ آپ کی طرف نہیں ہے, کہ صاحب لا آف کنزرویشن آف انرجی یا لا آف کنزرویشن آف ماس یا میٹر وہ کہاں گیا, اس میں مجھے نہیں جانا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک وقت تھا کہ نمک نہ تھا, سوڈیم اور کلورین مل کے نمک بنا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اجزائے ترکیبی, عناصر ترکیبی موجود تھے, عناصر ترکیبی موجود تھے, خود وہ نہیں تھا. دیکھیے کوئی تمام کی تمام کائنات کی چیزیں جس اسٹیٹ میں یا جس اسٹیٹس کے ساتھ, جس کیفیت کے ساتھ ہیں, اس کیفیت میں ایک زمانہ تھا کہ وہ نہ تھی, بعد میں ہوئی. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ کائنات کی ہر چیز بعد میں موجود ہوئی ہے اور پہلے نہ تھی, اس کا مطلب ہے یہ سمجھ میں آئے گا سوال کرنے والا, یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے وجود کو کہاں سے اخذ کیا؟ بھائی ان میں وجود آیا تو یہ موجود ہوئی. اگر وجود کے شربت سے, وجود کے امرت سے انہیں نہ نوازا جاتا تو یہ موجود نہ ہوتی. تو ماننا پڑے گا کہ وجود کا سرچشمہ کہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ وجود کا سرچشمہ کہیں ہے تو سوال یہ ہوگا کہ جو وجود کا سرچشمہ ہے کیا وہاں پہ عدم کی رسائی ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ وجود کے سرچشمے میں عدم کی رسائی ہے تو صاحب یہ ہو نہیں سکتا, جو وجود ہے اس میں عدم کو راہ نہیں. عدم کا معنی ہے کچھ نہیں. آپ 10 کروڑ کے ساتھ زیرو لگا دیجئے, زیرو پلس کر دیجئے, زیرو مائنس کر دیجئے, 10 کروڑ کی فگر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ 10 کی فگر کے ساتھ زیرو کا اضافہ کر دیجئے, زیرو کو کم کر دیجئے, 10 کی فگر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس معنی یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدم زیرو ہے, عدم صفر ہے, عدم کی کوئی حقیقت نہیں. جب خدا مرکز وجود ہے, ہر چیز کو اس نے وجود دیا ہے, تو اس کی بارگاہ میں سوائے وجود کے اور کچھ ہے ہی نہیں. ہر چیز موجود ہوتی ہے وجود لینے کی وجہ سے, پروردگار موجود ہے اپنے وجود کی وجہ سے. تو یہ فرق ہے مخلوقات میں اور خالق میں, کہ وہ وجود کا منبع ہے, وہ وجود کا سرچشمہ ہے. جب وہ وجود کا سرچشمہ ہے تو آٹھویں امام نے کہا کہ دیکھو, ہو الذی کیف الکیس, وَهُوَ الَّذِي عَيَّنَ الْعَيْنِ وَلَا عَيْنِيَّتَ لَهُ وَلَا كَيْفُوفِيَّتَ لَهُ. اے سن اے شخص سن، پروردگار ایسا ہے کہ اس نے کیفیات کو خلق کیا ہے. خالق کیفیات صاحب کیفیات نہیں ہو سکتا، خالق مکان صاحب مکان نہیں ہو سکتا. امام رضا علیہ السلام جواب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، بڑی توجہ کیجیے گا، اب ایک مثال دے کر اور پھر گفتگو کے سلسلے کو جوڑوں گا. بہت تھکایا آج آپ کو میں نے، مجھے پتا ہے کہ بہت بور کیا، اور اس کا گناہ کہیے یا ثواب کہیے، میرے انہیں احباب کے سر ہے کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو واضح کروں، تو یہ بہرحال ذمہ داری ہے، کیونکہ جو وقت لگا کر آ رہا ہے یہ اس کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے مجھ سے کہ مولانا آپ کی بات واضح نہیں ہوئی یہاں پر. تو دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے یورینیم ہے، افزودگی کی جاتی ہے، انرچ کیا جاتا ہے، یورینیم کا دھماکہ کیا جاتا ہے، جوہری دھماکہ کیا جاتا ہے. اب جوہری دھماکہ کیا ہے، یہ بچے جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو سائنس پڑھ رہے ہیں، بھائی وہ دھماکہ کہاں سے نکل کے آیا؟ بھائی اسی یورینیم کے ایٹم سے. تو یورینیم کا ایٹم ہوگا کوئی بہت بڑی گین کے برابر، کسی بہت بڑی بلڈنگ کے برابر؟ حضور ایٹم ہے جو مائکروسکوپ سے دکھتا ہے. اچھا بڑی توجہ کیجیے گا، مثال دے رہا ہوں، یورینیم کا جو یہ ایٹم ہے اس کے اندر یہ توانائی تھی جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو برباد کر دیا. تو جس مرحلے پر یورینیم یورینیم تھا، دھماکہ نہیں ہوا تھا، کیا اس مرحلے پر بھی تباہی موجود تھی؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضور جس نے دو شہروں کا تباہ و برباد کر دیا، ناگاساکی اور ہیروشیما کو برباد کر دیا، وہ خود کیوں برباد نہ ہوا؟ یورینیم کا ایٹم وہ خود کیوں موجود رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ناگاساکی اور ہیروشیما کے دھماکے کا خالق وہ یورینیم کا ایٹم تھا. ایٹم کا مرحلہ مرحلہ خالقیت تھا، اس دھماکے کا مرحلہ مخلوقیت کبھی مرحلہ خالقیت تک نہیں پہنچ سکتا، ورنہ مرحلہ مخلوقیت خالقیت میں تبدیل ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ بات کس حد تک واضح ہو رہی ہے اور کس حد تک واضح نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال مجھے خدا نے دو ہی پھیپھڑے دیے اور ایک دماغ دیا ہے مطالعے کی، جس حد تک طاقت دی ہے، مثالیں ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ امین امین مدد فرمائیں ہم سب کی کہ ہم بیشتر سے بیشتر زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھ لیں. تو دیکھیے یہ مرحلہ وجودی ہے، خدا کے وجود میں کوئی تعین نہیں ہے، خدا کے وجود کی جانب آپ اشارہ نہیں کر سکتے، اہمیت نہیں کر سکتے. کیا آپ یورینیم کے اندر انگلی رکھ کر اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ دھماکہ یہاں چھپا ہوا ہے؟ بھائی مثال ہے یہ، اب وہ دھماکہ یہاں چھپا ہوا ہے، بجلی کا تار جو باہر جا رہا ہے اس میں اشارہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ حرارت بجلی کے تار میں یہاں ہے، روشنی وہاں ہے، ٹھنڈک یہاں ہے، گرمائش یہاں ہے. جب بجلی کا تار گھر میں آتا ہے، استری میں سے گزرتا ہے، حرارت میں تبدیل ہوتا ہے، بلب میں سے گزرتا ہے، روشنی میں تبدیل ہوتا ہے، پنکھے میں سے گزرتا ہے، حرکت میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی بجلی کی وہ توانائی جسے آپ اسپیسیفائڈ نہیں کر سکتے تھے، متعین نہیں کر سکتے تھے، لوکیٹ نہیں کر سکتے تھے، پن پوائنٹ پر اشارہ کر کے انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے تھے کہ بجلی کے تار میں بھائی یہاں پر استری کی حرارت ہے، یہاں پر پنکھے کی حرکت ہے، یہاں پر بلب کا نور ہے. بجلی تو بجلی ہے، جب اشیاء میں آتی ہے، مظاہر قدرت میں آتی ہے، تب اپنی جولانیاں دکھاتی ہے، اپنی تجلی گاہوں کو دکھاتی ہے، اپنے اسرار اور رموز کو کھولتی ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کوئی، دیکھ سلوات دیجیے محمد علی محمد. شفیع کے بلخی ہے، اب دیکھیں جس کا خدا سے اتصال ہو جائے، شفیع کے بلخی ہے اور عرفہ میں سے ہے، دوسری صدی ہجری کے. کہتے ہیں میں حج کے قافلے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مقدس نمازی پرہیزگار، دبلا پتلا سا، عبادت کے آثار چہرے پر ہیں. میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے خدمتیں لیتے ہیں، خود نماز روزے میں مشغول رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں منزل پہ جب رکے گا قافلہ، تو دیکھتا ہوں یہ لوگوں سے خدمت لیتا ہے، نہیں لیتا ہے، بھائی ایک کھانا لاؤ، بھائی ذرا میرا خیمہ نصب کرو، مسلح بچھاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کیا چودراہٹ جماتا ہے نہیں جماتا، پھر میں اس کو نصیحت کروں گا. قافلہ ایک منزل پر اترا، میں نے اس نوجوان کو دیکھا کسی سے گفتگو نہیں کر رہا، یہ نوجوان بھی اترا. میں اس کے پاس گیا سوچ کے دل میں یہ خیال لے کے، جیسے اس نوجوان کے پاس گیا، اس نوجوان نے میری طرف مڑ کے دیکھا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی، اے ایمان لانے والوں بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، بہت سے گمان جو تم اپنے دل میں لا رہے ہو وہ گناہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی عجیب، یہ جوان کون ہے؟ میں واپس آ گیا, میں نے دیکھا کہ اس نے کسی سے کسی احتیاج کا مطالبہ نہیں کیا, کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا, اپنی عبادت نماز دعا اور ذکر میں مشغول ہے. میں بھی اپنی نمازیں پڑھنے لگا. عرفا میں سے شقیق بلخی, اس کے بعد سوار ہوئے ناکوں پر اپنے راہوار پر, قافلہ چل پڑا. اگلی منزل پہ جب جا کے قافلہ رکا تو میں نے کہا کہ بھائی بڑا غلط ہو گیا, یہ تو کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے جس کو میرے دل کا حال پتہ لگ گیا, اس سے جا کے معافی مانگتا ہوں. ناکے سے اترا, سامان اتارا, میں اس کے خیمے کی طرف گیا یا جہاں یہ نوجوان بیٹھا تھا میں گیا, اور میں ابھی معافی مانگنا چاہتا تھا کہ اس نوجوان نے ایک دفعہ کہا کہ انی لغفار لمن آمن وعمل صالحا, دیکھو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. میں نے کہا بھائی یہ تو ولی اللہ میں سے لگتا ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ بندہ خدا کا. اس کے بعد میں نے دیکھا کنویں میں ڈول ڈالا اس شخص نے, اس نوجوان نے, وہ ڈول, اس کی رسی کمزور تھی, ٹوٹ کر وہ ڈول کنویں میں گر گیا. میں دیکھا اس نوجوان کو دور سے, اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, اللہم پروردگار میرے پاس اس ڈول کے علاوہ کچھ نہیں, فلا تعدمنی ہے, پروردگار مجھے اس ڈول سے محروم نہ فرما. میں نے دیکھا کنویں کا پانی بلند ہوا سطح تک آیا. اس نوجوان نے ڈول اٹھایا, وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ خدا کا بہت مقرب بندہ ہے. میں پاس گیا, گفتگو شروع کی, کہا کہ بھوک لگی ہے؟ کہا کہ ہاں. اس نوجوان نے مٹی اٹھائی صحرا کی, ڈول سے پانی اٹھایا, مٹی جو ہاتھ میں تھی ڈول میں ڈالی, ہلایا اور کہا کہ اسے پی لو. میں نے بغیر کسی توقف کے پی لیا. وہ اتنا زیادہ شیرین اور گوارا شربت آج تک نہیں پیا تھا. 7 دن تک مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. میں نے قافلے والوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ بھائی یہ موسیٰ ابن جعفر ہے, امام جعفر صادق کا بیٹا, موسیٰ کا صلی اللہ محمد عالم. دیکھیے حضرت ابراہیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اب جب متصل ہو جاتا ہے خدا انسان خدا سے اور خدا انسان سے, تو اس کے لیے کوئی راز راز نہیں رہتا, اور جب وہ چاہتا ہے جس راز سے چاہتا ہے پردہ اٹھا لیتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے, بس گفتگو کی آخری مرحلے اور اس کے بعد مسائل کی منزل کی طرف آؤں گا. حضرت ابراہیم سے دعا مانگی, پروردگار رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم, پروردگار اس بلد کو, اس شہر مکہ کو امن کا مرکز بنا, محفوظ بنا, ورزق اهله من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو ان پھلوں کے ذریعے اپنے رزق سے نواز کہ جو ان میں سے اللہ پر تجھ پر ایمان لائے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے. قال اللہ نے کہا من کفر اور جس نے کفران کیا, فامتعه قليلا میں اسے بہت تھوڑی دیر کے لیے زندگی کے مزے لٹواؤں گا, زندگی کی لذتیں عطا کروں گا, ثم اسره الى النار اور اسے بھی زبردستی جہنم کی طرف دھکیلوں گا. فبئس المصير جہنم کتنا برا راستہ ہے جانے کا اور کتنا برا ٹھکانا. اچھا ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا اس شہر کو امن کا مرکز بنا, اور پروردگار نے کہا وجعلنا البيت مثابة للناس وامنا, ابراہیم نے کہا اس شہر کو مرکز امن بنا, پروردگار نے اضافہ کیا کہ دیکھو ابراہیم ہم نے اس خانہ کعبہ کو, شہر کو تو بنایا ہے, خانہ کعبہ کو بھی مرکز امن بنایا ہے, مرکز حفاظت بنایا ہے. مثابة للناس, مثابة کا مطلب ہے لوگ اس کی طرف آئیں گے, لوگ ہجوم کے ساتھ ازدحام کے ساتھ حج کے ایام میں عمرے کے ایام میں اس کی طرف آئیں گے. مثابة للناس وامنا, اچھا یہ خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ کے بارے میں کیا ہے؟ اب خانہ کعبہ کے بارے میں دوسرے پارے میں اشارہ کرتا ہوں, گزر جاؤں گا, پچھلے برس میں پڑھ چکا. میرے حبیب قدر تقلب وجهك في السماء, ہم نے دیکھا بار بار تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها, میرے حبیب ہم تجھے ایک ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. بڑی توجہ کیجیے گا, یہ نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ, یہ قبلہ جو انہیں ملا ہے تو یہ رسول کی بدولت ملا ہے, اور یہ اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اللہ نے قبلے کا تحفہ رسول کو اس لیے دیا ہے کہ رسول راضی ہو جائے. قبلتن ترضاها, اچھا جب قبلے کی بات ہی تو راضی ہو جائے گا. پھر کہا کہ دیکھو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, میرے حبیب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے. اے مومنوں, رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والوں, تم بھی اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. اور پھر فرمایا 3 دفعہ اس آیت کا اس آیت کو دہرایا ہے پروردگار نے کہ اپنے چہروں کو تم بھی اے میرے حبیب پھیر لو مسجد حرام کی طرف، اے مسلمان تم بھی پھیر لو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جب بھی میرے حبیب تم جہاں بھی ہو، جب بھی تم نکلے کہیں سے، تو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو، قبلہ رخ ہو جاؤ، مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو کر لو. اور اس کے بعد ایک عجیب نقطہ فرمایا، وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. میرے حبیب یہ جو قبلے کی بات آئی ہے نا، یہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانب سے. اچھا اب تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، مزید عجیب پر لطف، پر کیف، پر معنی اور بڑے اشارے اندیے کنائے لیے ہوئے ہے یہ آیت، دو جملوں میں ہے، اس کے دو الفاظ میں. اب اس ایک لفظ ہے یہاں پر تعملون، جو تم کام کر رہے ہو، بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے یہ آیت، اس آیت کو توجہ سنیے گا. پھر حدیث ومن حیث خرجتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو میرے حبیب مسجد حرام کی طرف پھیر دے. وَإِنَّهُ لِلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ تیرے پروردگار کی جانب سے حق ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا. یہ کس کی جانب سے ہے؟ پروردگار کی جانب سے. اور یہ باطل ہے یا حق ہے؟ حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم لوگ کام کر رہے ہو. اچھا بڑی توجہ کیجیے گا، آیت ایک ہے، مخاطب دو ہیں، توجہ کیجیے گا اس کے اوپر، بہت زیادہ توجہ کیجیے گا. دیکھیے یہاں پر اگر کوئی صاحب بیٹھے ہوں، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ حضور یہ دیکھیے جب آپ باہر نکلیے گا تو اس دروازے سے نکلیے گا، اور پھر میں یہ کہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیت ایک ہے، ٹکڑے دو ہیں، مخاطب دو ہیں. کیونکہ ورڈنگ آیت کی ایسی ہے، تیور ایسا ہے، لب و لہجہ ایسا ہے کہ وہ رسول کے لیے نہیں آ سکتا. وہ انہو للحق من ربک، میرے حبیب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم حق ہے پروردگار کی جانب سے. اور پھر اللہ نے، اللہ کا چہرہ تو ہے نہیں، اللہ انسانوں کی طرح گفتگو نہیں کرتا، کبھی ہوتا ہے حضور استاد ہے کلاس میں بات کر رہا ہے، درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ جانتے ہیں حضرات، چار پانچ شاگرد ہیں، چار نالائق ہیں ایک اچھا ہے، یا برعکس چار اچھے ایک نالائق ہے، کہتا میاں کل یہ کام کر کے آنا اور صحیح ہے، بہت اچھا کیا تم نے اور تمہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے، اور یہ تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو نا یہ سب میں جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو ایک جگہ ہو رہی ہے، مخاطب چار یا پانچ ایک ساتھ سامنے کھڑے ہیں، لیکن لب و لہجہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کا تیور یہ ہے کہ اسی آیت میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے جو سازشوں میں مصروف تھے، اور اپنے حبیب کو بھی مخاطب کر رہا ہے. حق من ربک، یہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانب سے. اور ایک دفعہ خدا کا چہرہ تو نہیں ہے، صورت تو نہیں ہے، منہ اور زبان تو نہیں ہے، پروردگار چہرہ تو نہیں پلٹا سکتا تھا، لہجے کو بدل کے بتلا دیا کہ دیکھو رسول کے ساتھ ساتھ جو تھے نا تبدیلی قبلہ میں، انہیں بڑا گرا گزرا تھا، یہ رسول کے چھوٹے سے فیصلے پر ان کے ایمان ڈگمگا گئے تھے. دیکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ رسول سے جملہ نہیں مخاطب ہو سکتا، یہ رسول کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول کی توحید یہ ہے کہ اللہ کا رسول پروردگار کی مدد سے اپنے تمام کام انجام دے رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور تم لوگ جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور دیکھو جہاں بھی ہونا تم مسلمانوں اپنے منہ کو قبلے کی طرف پھیر دو. اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب یہ قبلے کا سلسلہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. میرے حبیب یہ جو ہم نے تجھے قبلے کی طرف رخ پھروایا ہے نا تیرا، توجہ کیجیے گا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، میرے حبیب ہم نے جو تیرا رخ قبلے کی طرف پھروایا ہے نا، یہ کس لیے پھروایا ہے؟ یہ اس لیے پھروایا ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول کی تبعیت کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے یہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ بھائی جنگ کرنا تو درکنار، پیسہ صدقہ خیرات دینا درکنار، رسول کے قدموں میں جان نچھاور کرنا درکنار. یہ لوگ جب رسول کے پاس تبدیلی قبلہ کا حکم آتا تھا تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تبدیلی قبلہ کا حکم اس لیے دیا کہ دیکھ لیں کہ تیری تبعیت کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اور دیکھو یہ تبدیلی قبلہ کا حکم بہت گرا گزرے گا ان لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے, سب پر گرا گزرے گا. اللہ اعلان کر رہا ہے بھائی تبدیلی قبلہ کا حکم کس لیے تھا, کس کے لیے تھا؟ کیا ہندوؤں کے لیے تھا یا عیسائیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے؟ حضور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو رسول کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے. جن نماز جماعت میں شریک ہونے والوں کی حالت یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا, تم نمازیں پڑھتے ہو, لیکن ہمارے امتحانات کے ڈھنگ کچھ اور ہیں. کبھی قبلے کی طرف منہ پھروا کے امتحان لیں گے اور کبھی بستر پہ سلوا کے امتحان لیں گے. سمجھ لینا کہ ہمارا امتحان ہمیشہ ہوتا ہے نماز پڑھو, روزے رکھو, جنگ کرو. ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکم کی تبعیت کون کرے گا. ہم ہی وہ ہیں کہ جس نے کہا رسول سے کہ غار حرا میں جا کر رات بھر نمازیں پڑھو, ہم ہی نے حکم دیا کہ علی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ, رات بھر نمازیں پڑھا کرو, تہجد پڑھا کرو, ذکر کیا کرو. لیکن یاد رکھنا امتحان کا ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب نماز نہیں پڑھنی ہے تمہیں. مرحلہ یہ ہے کہ دیکھو وہی علی جو شب زندہ داری میں گزارتے تھے, راتوں کو عبادت کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, اب اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے تم ذکر کرو, نماز پڑھو. اے علی اللہ کے رسول کے بستر پر سو جاؤ. اور جب علی بستر پر سوئیں گے تو خلاف یہ ملے گی علی کو, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یعنی علی کا نفس وہ ہے کہ علی کی توحید یہ ہے وردن واحدہ کہ علی جب نماز پڑھے, جب آیت اترے روٹیاں دے, جب آیت اترے اگر بستر پر سو جائے, جب آیت اترے. دیکھیے وقت پورا ہو چکا ہے لیکن آپ لوگوں کی اجازت سے آج چھٹی تھی, اتوار تھی, اور آپ لوگ یقین دفتر نہیں گئے ہوں گے تو مجھے اجازت دیجیے, پانچ سات منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی تقریر. تو دیکھیے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, میرے اللہ پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ وانہ للحق من ربک, یہ حق ہے تیرے پروردگار کی جانب سے. اور اس کے بعد بتایا فلسفہ کہ یہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں میت طبی اور رسول ممین قلب آلات, بھائی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. بھائی آیت نے لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا, قرآن ہے بھائی, یہ قرآن ہے, اخبار کی خبریں نہیں پڑھ رہا میں, یہ ڈائجسٹ کے افسانے نہیں پڑھ رہا. ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا, ممین قلب آلات بھائی ہے, توجہ کیجیے, دیکھیے ممین قلب آلات بھائی ہے. اللہ پہچان لے کہ کون اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. خدا کہہ سکتا تھا ومن لا یتبع, اور جو پیروی نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ کہنا چاہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے خدا کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پیروں اپنے اس مقام پر واپس پلٹ آتا ہے. تو عزیزان گرامی اتباع رسول یہ ہے, حقیقت اتباع رسول یہ ہے کہ دیکھو جس طرف رسول کا قبلہ ہے اس طرف تمہارا قبلہ, رسول جس طرف رخ پھیرے اسی طرف تم اپنا رخ پھیر لو, رسول کے قدم سے قدم ملا کر چلو. تم تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, رسول کے ساتھ اس طرح چلتا تھا میں جس طرح سے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ. اچھا تین دفعہ یہ آیت آئی سورہ بقرہ میں, تین دفعہ مختلف انداز سے, مسلمانوں کے لیے بھی اور رسول کے لیے بھی. خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو, خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو, خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب انداز سے پروردگار نے اسی سورہ بقرہ میں عجیب انداز سے اعلان کیا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. عجیب آیت ہے, دیکھیے خود بھائی پروردگار یہ کیا کوئی کھیل ہے, نعوذ باللہ یہ کیا تماشا ہے. تو پروردگار چاہتا کیا ہے مسلمانوں کو سکھانا اور سمجھانا, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خود کہا تم نے کہ دیکھو خانہ کعبہ کی جانب منہ پھیر لو, خود کہا تم نے وَأَنَّهُ لَلْحَقْ مِنْ رَبِّكْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لینا اور نہیں پھیرو گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے, ہم جانتے ہیں. اور پھر بات پلٹ کر تم نے کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو کبھی خانہ کعبہ کی طرف پھیر رہے ہو, کبھی بیت المقدس کی طرف پھیر رہے ہو. اپنی جہتوں کو بدلتے رہو, اپنی سمتوں کو بدلتے رہو, اپنی ڈائریکشن کو بدلتے رہو. نیکی کیا ہے؟ ولکن البر, نیکی یہ ہے من آمن باللہ ہے, جو اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر اور جو آخرت پر ایمان لائے, والملائکۃ جو ملائکہ پر ایمان لائے, والکتاب والنبیین جو کتابوں پر ایمان لائے, تورات پر ایمان لاؤ, زبور پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, تم انجیل پر ایمان لاؤ, اور اس کے بعد ملائکہ پر, کتاب پر, تمام انبیاء پر, 124,000 انبیاء پر ایمان لاؤ, اور اس کے بعد آت المالا, نیکی یہ ہے کہ جس نے اپنا مال دیا, صدقہ اور خیرات کیا, کس کو دیا؟ ذوی القربا اپنے رشتہ داروں کو, والیتامہ یتیموں کو, والمساکین وابن السبیل مسکینوں کو دیا, اور جو سفر میں درماندہ ہو جائے اس کو صدقہ دے, وہ اپنی سائلین جو مانگنے کے لیے آتا ہے, دس سے سوال دراز کرتا ہے اس کو دو, تم اپنا مال انفاق کرو, خیرات کرو. وہ پھر رقاب جو غلام بن چکے ہیں خرید کر انہیں آزاد کرو, وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکاۃ جو نماز قائم کرے, جو زکات دے, بل موفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور وہ لوگ نیک ہیں کہ جو جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں, وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں خوف کے مقام پر, جنگ کے مقام پر, ڈر اور خوف کے مقام پر ثابت قدم رہتے ہیں. اور دیکھو اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ پھیرو یا قبلے سے ہٹ جاؤ, وہ تو تمہارا امتحان تھا. نیکی یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جن کی خصوصیات بتائیں اللہ کی نظر میں, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں بھائی. نیکی ہے کہ من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے, یہ نیکی ہے. والیوم الآخر, جو آخرت پر ایمان لائے, یہ نیکی ہے. ایمان اللہ پر لانا یہ نیکی. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں یہ نیکی ہے, میں پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نیکی ہے. اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے. دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے سب جھوٹے ہیں, اولائک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں, وہ اولائک ہم المتقون. دیکھیے اللہ پر ایمان لانا معیار ہے. دنیا میں جو مسلمان جہاں جہاں ہے وہ مسلمان اس لیے, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. وہ اس لیے مسلمان ہے, اس کی جان مال عزت و آبرو کی ہم سب پر حفاظت واجب ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ, من سلم المسلم من یدہ ولسانہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے شیعہ یا سنی محفوظ رہے. جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, اس کی عزت کی, اس کی جان کی, اس کے مال کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. اللہ پر ایمان لاؤ. دیکھیے اللہ پر ایمان لاؤ یہ لوگ سچے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اس مرتبے پر ہو کہ رسول اس کے بارے میں کہیں کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا بلکہ اس کی ذات مجسم ایمان ہے, آج سارے کا سارا ایمان سارے کے ساتھ. اور اگر من آمن باللہ والیوم الآخر, جو آخرت پر ایمان لائے, بھائی آخرت پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ حساب کتاب ہوگا, بروں کو سزا ملے گی, اچھوں کو جزا ملے گی. بھائی اللہ کہہ رہا ہے اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون. بھائی قیامت پر ایمان لے آئے, قیامت کے وجود پر ایمان لے آئے, کافی ہے آپ سچے ہو گئے. ایک شرط تو یہی ہے نا, آیت کہہ رہی ہے نا بات یہ, ایک شرط یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو قیامت پر ایمان لے آیا وہ سچا, جو قیامت کو مان لے وہ سچا. تو اب ذرا پوچھئے جا کر امام جلال الدین سیوطی سے در المنصور میں انہوں نے کیا لکھا, بھائی قیامت پر ایمان لانے والے کا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ یہ کہے کہ اولئک الذین صدقوا یہی سچے ہیں یہی متقی ہیں. لیکن جس شخص کا مرتبہ یہ ہو کہ علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہہ کر چلے جائیں کہ علی قیامت میں پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے, جہنم کی آگ کو مخاطب کر کے یہ کہیں گے, ہاذا عدوی خوزی ہے, اے نار جہنم یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ لے اور یہ میرا دوست ہے اسے جانے دے, تو اس علی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو دیکھیے, اور فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, لوگ اپنے سبیل اور اپنے مال کو بخشے, مال کو عطا کرے. بھائی مال کو عطا کرنے کی مثالیں تو اب اتنی ہیں کہ میں کیا کروں. تو نیکی یہ نہیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ ہے اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تقویٰ اور سچائی کا معیار ہے ان کاموں کو انجام دینا. لیکن دیکھیے ذات علی بن ابی طالب کہ جو معیار تقویٰ ہے, علی وہ کام انجام نہیں دے رہے, علی کے وجود کے ذریعے وہ کام انجام پا رہے ہیں. یہ کیوں ہے, یہ کیا وجہ ہے, یہ وجہ کیا ہے, خصوصیت کیا ہے وجود علی بن ابی طالب میں؟ رسول خدا کے وجود میں خصوصیت کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. علی بن ابی طالب نے اپنے وجود میں اتنی زیادہ بندگی کو رائج کیا ہے, داخل کیا ہے اپنے وجود کے اندر, جو علی بن ابی طالب نے احتیاج کو, ضرورت کو, نیاز مندی کا احساس کیا ہے, اس نے علی کو مجبور کیا ہے کہ اپنی تمام جہتوں کو, اپنی تمام سمتوں کو خدا کی جانب موڑ دے. جب علی بن ابی طالب نے اپنی تمام سمتوں کو خدا کی جانب موڑ دیا, اللہ نے بھی اپنی ہر عطا کو علی بن ابی طالب کی جانب موڑ دیا. اور عزیزان گرامی, کیا علی بن ابی طالب نے انفاق کیا ہے؟ نہ صرف مال, اپنے گھر کے حسین نورانی نوجوانوں کو قربان کر دیا. سید الشہداء کا ایک مؤذن ہوا کرتے تھے کربلا کے سفر میں جو شہید ہوئے ساتھ میں. وقت زیادہ ہو چکا ہے, مصائب پڑھنے آپ لوگوں کی اجازت سے. بہرحال میں کیا کروں کہ یہ مسائل ایسے ہیں حضرت علی اکبر کے کہ بڑے, اور حضرت علی اکبر کی کچھ خصوصیات حاصل ہیں ایسی کہ جس کا یہاں اس نمبر سے ذکر نہیں کیا جا سکتا. خاص خصوصیات ہیں, خاص خصوصیات ہیں حضرت علی اکبر کو. سید الشہداء سے کیا تعلق, جناب زینب سے کیا تعلق, اور یہ جملہ سنتے جائیے گا, رسول خدا سے خاص رشتہ ہے علی اکبر کا. ہم شکل پیغمبر ہونے کی بات نہیں کر رہا, روح کا ایک خاص رشتہ ہے رسول خدا سے. رسول خدا خاص نظر سے دیکھتے ہیں حضرت علی اکبر کو. موزن ہوا کرتے تھے سید الشہداء کے حجاج ابن مسروق. جس منزل پر سید الشہداء نزول فرمایا کرتے تھے, قافلہ اترتا تھا, حجاج ابن مسروق اذان دیا کرتے تھے. لیکن صبح عاشور میں نہ جانے کون سی ایسی خاص بات تھی کہ ایک دفعہ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا علی اکبر اذان دو. ایک دفعہ صحرائے کربلا میں بوقت فجر علی اکبر کی اذان کی آواز گونجی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے شاید خیمے میں یہ کہا ہوگا بیویوں سے کہ جنہوں نے میرے نانا رسول خدا کی آواز نہیں سنی, بیویوں دیکھو سنو یہ وہی آواز ہے. تمہیں شوق تھا نا, دل تڑپتا تھا کہ نانا کی آواز سنو. میرے نانا اسی لہجے میں اذان دیا کرتے تھے, لب و لہجہ وہی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, بی بی زینب بس آخری دفعہ ہے یہ اذان علی اکبر کی. اب علی اکبر نہ دکھیں گے, اب سفر شام میں دکھیں گے نو کے نیزہ پر. اور جی بھر کے سن لیجیے, اور لہجہ ہے پھر وہی, اسی لہجے کے بعد بھی ہے پھر وہی صدا, اسی لہجے کے بعد بھی. بڑا عجیب مصرع دیا شاعر نے, بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی. اور شاعر مادر گرامی علی اکبر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, لیلا کہاں ہے اس وقت, ذرا صبر سے کام لیں. لیلا کہاں ہے؟ صبر سے اس وقت کام لیں. سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. میں کہوں گا جناب ام لیلا آپ کا امتحان دن میں کئی مرتبہ ہوگا. جب بھی کانوں میں اذان کی آواز آئے گی علی اکبر کی آواز ذہن میں گونجے گی. لیلا کہاں ہے؟ صبر سے اس وقت کام لیں. سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. اللہ اکبر. آپ کے رومال آپ کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بنے. دیکھیے علی جان گرامی جو بھی آیا رخصت کے لیے حسین نے لے تو لال سے کام دیا. کہا کہ ماں سے پوچھ کے آ جاؤ, بہنوں سے مل کے آ جاؤ, چھوٹے ہو صبر کرو. نہ جانے علی اکبر کی قربانی میں کیا خاص بات تھی کہ جب بنی ہاشم کی قربانی کا آغاز ہوا تو جملہ آپ جانتے ہیں تقدم یا ولدی بیٹا اکبر اب تم آگے بڑھو. یعنی حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی قربانیوں کا سلسلہ پیغمبر کے ہمشکل سے چلے گا. ایک دفعہ اکبر آئے, حسین نے ایک آیت پڑھی اور رہوار پر سوار کیا, آسمان کی طرف دیکھا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع علیم. اللہ نے منتخب کیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو. مولا حسین یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں اکبر کی رخصت کے وقت؟ شاید سید الشہداء یہ جواب دے کہ دیکھو پیغمبر کے گھرانے سے پیغمبر کی شکل اس وقت خاک میں ملنے والی ہے. آیت پڑھی اور وہ کام کیا اکبر کو رخصت کرتے وقت جو کسی کی رخصت کے وقت نہ کیا تھا. ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وكلما اشتقنا الى زياره نبيك نظرنا الى وجهه. پروردگار اب گواہ رہیو اس نوجوان کو, نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ ہم شکل تھا. اور ایک ایسا جملہ کہا جو کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے, پروردگار ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق اٹھتا تھا علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے. جاؤ بیٹا جاؤ, لیکن ایک کام کرو ذرا پہلے پھوپھی سے مل کے آ جاؤ. اکبر خیمے میں گئے, مجھے نہیں پتا تاریخ خاموش ہے کہ خیمے میں رخصت کیا ہوئی, لیکن تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اکبر باہر نکلتے تھے کوئی بیوی ابا کا دامن کھینچتی تھی, کوئی قبا کا دامن کھینچتی تھی, خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا. اتنی کو اتنا کوہرام مچا خیمے میں, اتنا کوہرام مچا عزیزان گرامی کہ امام حسین کو حجت خدا کو مداخلت کرنی پڑی. دروازے خیمہ پہ آئے, آ کر اپنی بہن کو مخاطب کیا, اے بہن دعی ہے فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب, میری بہن زینب اب اکبر کو نہ روکو اب جانے دو. میں کہوں گا مولا کتنی محبت ہے زینب کی اکبر کے ساتھ کہ حسین کو مداخلت کرنی. بہن اب اکبر کو جانے دو. گھوڑے پر سوار کیا گئے جنگ کی, کئی کفار کو واسطے میں جہنم کیا. گرد غبار کا ایک بادل اڑا, اکبر گرد غبار کے بادل میں چھپ گئے. حسین کی نگاہوں نے یکایک ایک عجیب منظر دیکھا. اکبر نے گھوڑے کو دوبارہ ایڑ لگائی, رخ موڑا, خیام کی جانب آ گئے. ایک دفعہ آئے, کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اکبر نے وہ جملہ کہا جس سے حسین کے دل میں تو چھوڑیے فاطمہ زہرا کے کلیجے میں آگ لگ گئی. بابا اللہ قد قتلنی وثقل الحديد اجهدنی, بابا لوہے کی گرمی مجھے تنگ کر رہی ہے, پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے. حل الا شربۃ ماء من السبیل, بابا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا. آپ نے گریا کیا, فاطمہ زہرا آپ کو آپ کی گریے کا اجر دے. ذرا چلیے صفین کے میدان کی جانب. 38 ہجری کا واقعہ, محمد حنفیہ کی پیٹ کو تھپتھپایا علی مرتضیٰ نے, کہا کہ بیٹا محمد جا حملہ کر. محمد نے حملہ کیا, کشتوں کے پشتے لگائے, مہمانوں کو محسرے پر پلٹ ڈالا, قلب لشکر میں گھسے, جنگ کی گھمسان کی واپس آئے. علی بن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو اٹھایا, پانی پلایا محمد حنفیہ کو, بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. بابا کیا کر رہے؟ بیٹا جنگ کر کے آیا ہے, زرہ کی گرمی سے تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی. میں کہوں گا مولائے کائنات یہ
حنفین تھا وہ محمد حنفیہ تھا، یہ کربلا ہے، یہ ہم شکل محمد ہے. حسین کے پاس مشیدے کے ذریعے زرہ پہ پانی نہیں ڈالنا حسین کو. ارے دو گھوٹ کا سوال ہے، یہ مشکل کشا کا پوتا ہے. حسین کے پاس دو گھوٹ نہیں ہے کہ جو اکبر کو پلا سکے. کہا کہ بیٹا جاؤ نانا رسول اللہ سیراب کرے. اکبر گئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، گھیر کے حملہ کیا گیا، بدن سے خون جاری ہوا، نقاہت طاری ہوئی. اب اکبر سے پشت پرت پر سنبھلانا گیا، عجیب کام کیا، دونوں ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال دیا اکبر نے اپنی باہیں، اور گھوڑے کی پشت پر گر گئے. دشمن نے جب یہ دیکھا نا کہ اب جنگ کی طاقت نہ رہی، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، ام لیلہ کا چاند پشت فرس سے زمین کربلا پر آیا. ایک دفعہ آواز دی، السلام علیک یا ابتا، بابا آخری سلام لیجئے. اکبر رخصت ہو گئے، بس یہ سننا تھا. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا، دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشائی نہ کر پایا. ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی، علی الدنیا بعدک العطا، اب تیرے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی. اور فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے. سنیے اکبر کی منزلت کیا ہے، فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے. جانتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے کیا کیا، بوضح قدہ اعلی قد اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے، گنج شہیدہ میں رکھا. میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ دوڑتی ہوئی آئی، اکبر کے لاشے پر گر گئی، بین کرتی ہوئی حسین نے ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے گئے معظمہ کا. میں نے پوچھا یہ کون بی بی تھی، کہا یہ علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی زینب تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی زینب، عباس کے لاشے پہ یہ کام نہ کیا، اور محمد کے لاشے پہ یہ کام نہ کیا، اکبر سے کتنی محبت تھی. لاشے کو دیکھا لہو لہان، ایک دفعہ بے قرار ہو گئی، بی بی وہ وقت کیا ہوگا جب اکبر کا سر مور